الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له وصلى على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إذ أخرجه الذين كفروا سان يسلم منهما في الغار إن يقول لساعده وقال النبي صلى الله عليه وسلم مر أبا بكر فليسيد الناس صدق الله مولانا المؤمنين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا اس کو صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا یہ صدیق سب اولیاء نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے صحابہ پاک تو مصطفیٰ کو حق میں کیا جگر دیا صحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا بہر قوم بے دھڑک سب نے مانو گھر دیا کسی نے سلسلا دیا کسی نے مصف گھر دیا مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو اس کا لا کے گھر دیا میرے والد احترام قابل سب احترام اہل آدم ضلع سانگر کے غیور نوجوانوں اور دوستوں آج کی جو تاریخ ساز خلافت راشدہ کانفرنس جو نہایت اس کو احتشام سے منعقد ہو رہی ہے اس میں نامور علماء اور خطبہ بالخصوص مناظر اسلام حضرت مولانا علی شیر رضوی صاحب کی پر مغز اور انتہائی جاندار تقریر آپ سن چکے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ حضرات کافی تعداد میں ہماری معروضات سننے کے لیے تشریف لائے ہیں میرے بھائیوں شیعہ کے ساتھ مسلمانوں کا اصل اختلاف اسی بات پر ہے جس کا ذکر آپ کے سامنے میں کرنا چاہتا ہوں شیعہ کے ساتھ مسلمانوں کا اصل اختلاف تعزیے پر یا نیچے پر یا تکیے پر یا صرف صحابہ پر یا صرف تحریف قرآن پر نہیں ہے شیعہ کے ساتھ مسلمانوں کا اصل اختلاف مسئلہ امامت پر ہے امامت کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے شیعہ نے بڑی بڑی کلابازیاں کھائی 1400 سال سے شیعہ امامت کا عقیدہ ثابت کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اپنا یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے اصولوں سے ثابت نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے اس نے بے بنیاد عقائد کی بنیاد رکھی، بے بنیاد عقیدے گھڑے۔ اور اگر آپ نے توجہ فرمائی تو میں انشاءاللہ خلافت کے نام پر آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کروں گا، لیکن ضروری ہے کہ آپ کی پوری توجہ میری مائع ذات کی طرف ہو۔ میرے بھائیوں، شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد امامت ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد خلافت ہے۔ یہ دو فرق آپ سمجھیں۔ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد امامت ہے، مسلمان کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد خلافت ہے۔ عام فہم انداز میں اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ شیعہ کے نزدیک رسول اللہ کے بعد امامت یعنی آگے ہونے کا تصور ہے، اور مسلمانوں کے نزدیک رسول اللہ کے بعد خلافت یعنی پیچھے ہونے کا تصور ہے۔ شیعہ کے نزدیک رسول اللہ کے بعد آگے ہونا چاہیے، مسلمانوں کے نزدیک رسول اللہ کے بعد پیچھے ہونا چاہیے۔ اب اسی عقیدے کی بنیاد پر شیعہ کا عقیدہ ہے کہ امامت کا رتبہ نبوت سے زیادہ ہے، اسی لیے خمینی کا جو حوالہ مولانا علی شیرحانی صاحب نے دیا ہے کہ رتبہ امامت برتر از نبوت ہے، کہ نبوت سے امامت کا رتبہ زیادہ ہے۔ یہ عقیدہ کسی بنیاد پر ہے۔ اب آپ دیکھیں، مسلمانوں کے نزدیک اصول دین پانچ ہے، کلمہ شہادت ہے، نماز، روزہ، حج، زکات ہے، یہ ارکان اسلام۔ شیعہ کے نزدیک ارکان اسلام اس سے زیادہ ہے، ان کے وہاں ارکان اسلام بھی ہے، ان کے علاوہ امامت بھی ہے، اور اس کے علاوہ رجت بھی ہے، یہ اس میں شامل ہے۔ اب یہ جو امامت ہے اس کو شیعہ نے ارکان اسلام اور اصول دین میں داخل کیا کہ امامت جو ہے یعنی حضور علیہ السلام کے بعد بارہ امام آئے۔ یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایک ہے مسجد کا امام ہونا یا وہ امامت ہونا، یہ اور بات ہے، اور شیعہ کا عقیدہ امامت یہ اور بات ہے۔ شیعہ کے نزدیک جو حضور علیہ السلام کے بعد بارہ امام ہیں، ان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ان کا مرتبہ تمام انبیاء سے بلند ہے، اور دوسری بات ہے کہ امام نبیوں کی طرح معصوم من الخطا ہوتا ہے، امام معمور من اللہ ہوتا ہے، امام مسترد طاعت ہوتا ہے، امام پر جبریل امین اترتا ہے، امام کی پیدائش عام لوگوں کی پیدائش کی طرح نہیں ہوتی ہے، امام عام لوگوں کی طرح ماں کے رحم سے اس طرح پیدا نہیں ہوتا جس طرح عام لوگ پیدا ہوتے ہیں، امام کی پیدائش ایسے انداز میں ہوتی ہے کہ اس کے والد اور والدہ کو جنت سے ایک فرشتہ شربت کا گلاس لا کر پیش کرتا ہے، اس کے بعد ماں اور باپ کا ملاپ ہوتا ہے، اور اس کے غصے سے پھر ماں کے رحم میں امام کا نطفہ قرار پاتا ہے، اور اس کے بعد امام جنم لیتا ہے، اور امام ہر جگہ موجود ہوتا ہے، امام آسمان زمین کا ذرے ذرے سے واقف ہوتا ہے، امام عالم غیب ہوتا ہے، امام ہر چیز سے واقف ہوتا ہے، امام ہر جگہ موجود ہوتا ہے، امام انبیاء سے زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ شیعہ کا یہ عقیدہ امامت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فیروز الحرمین میں لکھا کہ مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیعہ کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا کہ شیعہ کو سمجھنے کے لیے شیعہ کا عقیدہ امامت پر لینا کافی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگلے دن میں نے شیعہ کا عقیدہ امامت اثر میں پڑا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ شیعہ کا ختم نبوت پر کوئی ایمان نہیں، شیعہ ختم نبوت کا منکر ہے کہ حضور کے بعد
بارہ اماموں کو نبیوں سے اونچا درجہ دیتا ہے. اب آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ شیعہ کا عقیدہ عبادت وہ ہے کہ انبیاء سے اونچا درجہ اماموں کے اندر اللہ کی صفات کا پایا جانا, یہ ہے شیعہ کا عقیدہ عبادت. کیونکہ اس عقیدہ عبادت کو شیعہ نے اصول دین میں سے قرار دیا, اس لیے اب اصول دین سے ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ چاہیے تھا کہ اس کا ذکر کلمہ طیبہ میں ہو, اس کا ذکر قرآن پاک میں ہو, اس کا ذکر پیغمبر کی تعلیمات میں ہو, اس کا ذکر صحابہ کرام کی تصریحات میں ہو. جب اس کا ذکر کلمہ طیبہ میں نہیں تھا اور قرآن پاک میں نہیں تھا, اس اصول کا ذکر جب رسول اللہ کی احادیث میں نہیں تھا, اس اصول کا ذکر جب صحابہ کے تراویح میں نہیں تھا, تو شیعہ نے اس عقیدہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کی پوری شریعت کو بدل دیا, اسلام کی بنیادوں کو بدل دیا, اسلام کی اساس کو بدل دیا, اسلام کے ارکان کو بدل دیا, اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کی جزیہ اڑا دی, تاریخ کی بنیادیں قائم کر کے اسلام کی شکل صورت کو بدلنے کے لیے کبھی کلمہ بدلا, پھر قرآن بدلا, پھر صحابہ کی تقریر کا عقیدہ بدلا, تاکہ دنیا میں امامت ثابت ہو جائے. لیکن 1400 صدیوں سے شیعہ ان طرح کے تو ہوا ہے, میں قرآن سے اپنا عقیدہ امامت ثابت کر سکا, میں کلمہ سے ثابت کر سکا, میں صحابہ سے ثابت کر سکا, اور قیامت کی صبح تک یہ عقیدہ عبادت دنیا کی کسی تصریح سے شیعہ ثابت نہیں کر سکتا. اصل اختلاف امت مسلمہ کا امامت پر ہے. شیعہ سے کہا گیا کہ اگر امامت اصل ہے تو اس کا ذکر کلمہ میں نہیں. شیعہ نے کہا کلمہ جو تم پڑھتے ہو یہ اصلی نہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اصلی کلمہ نہیں بلکہ اصلی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ نصیر رسول اللہ خلیفہ کے بنا فصل. تو گویا کہ شیعہ نے امامت کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے اسلام کی بنیاد کو تبدیل کر دیا. بنیاد کلمہ طیبہ جو جس کے دو جز ہے, دو جز والا کلمہ 1,24,000, انبیاء کا کلمہ دو جز والا, 1,44,000 صحابہ کا کلمہ دو جز والا, وہ کلمہ جس کو پڑھ کر جس کے جرم میں بلال کو تبدیل سے لٹایا گیا, دو جز والا قرآن کی چوٹی سے جس کلمے کو پڑھا محمد مصطفیٰ نے وہ دو جز والا, علی نے جس کو پڑھا وہ دو جز والا, حسین نے جس کو پڑھا وہ دو جز والا. لیکن شیعہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے بھول گیا کہ میں نے محمد کا کلمہ کیسے بدل دیا. اس نے کہا کلمے کے 5 جز ہیں لیکن مسلمانوں کے کلمے کے 2 جز ہیں. تم نے آدم کے غیور سنیے غیور مسلمانوں, مجھے یہ بتاؤ شیعہ کے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ نصیر رسول اللہ خلیفہ بلا فصل. شیعہ نے کلمے کے 5 جز پڑے عقیدہ عبادت ثابت کرنے کے لیے, اور تو جو جز پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کیسے ہوگا کہ جو کلمہ تو پڑھتا ہے وہ بھی اسلام کا ہو, جو شیعہ پڑھتا ہے وہ بھی اسلام کا ہو, یا تو کافر ہے یا شیعہ کافر ہے, یا 2 جز ٹھیک ہے یا 5 جز ٹھیک ہے, یا کبھی نہیں ہوا کہ میرا بھی ٹھیک ہو, سہرا بھی ٹھیک ہو, روشنی بھی ٹھیک ہو, اندھیرا بھی ٹھیک ہو, یا کبھی نہیں ہوا کہ تجھے بھی ٹھیک ہو, اسلام بھی ٹھیک ہو. ایسے ہوا ہے کبھی؟ یا کافر تم ہو یا کافر شیعہ, سمجھ میں بات آ گئی ہو کہ شیعہ نے کلمے کے کتنے جز پڑے؟ کتنے جز پڑے؟ 5. اور تم نے کتنے پڑے؟ 2. اگر تم مسلمان ہو تو شیعہ کافر ہے, اگر شیعہ مسلمان ہے تو تم کافر ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ 5 جز جس نے محمد مصطفیٰ کے کلمے کے پڑے وہ بھی مسلمان, جس نے 2 جز پڑے وہ بھی مسلمان. پھر بتاؤ تجھے کیا ہے, اسلام کیا ہے؟ اس کی حد متعین کر. 1,24,000 انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. موسیٰ لا الہ الا اللہ, عیسیٰ الہ اللہ لا الہ الا اللہ, داؤد خلیفۃ اللہ. انبیاء کے کلمے جتنے بھی آئے جس دور ہے کہ اس کتنے نہیں. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ یہودیوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ رسول اللہ کے دور میں یہ کلمات پڑھتے ہوئے ہوگی مسلمان ہے کیوں؟ کہ حضور علیہ السلام کی امت میں حضور کے دور میں یہودی اپنے سچے نبی کا کلمہ پڑھے تب بھی مسلمان نہیں. انہوں نے ایک جز بنوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں جو محمد رسول اللہ کا حصہ ہے وہ یہودیوں نے بدلا. کافر چھائے عیسائیوں نے لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ کہا ایک جز بدلا. کافر چھائے سعودیوں نے لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ کہا ایک جز بدلا. کافر چھائے عیسائی ایک جز بدلے کافر ہو جائے. یہودی ایک جز بدلے کافر ہو جائے. سعودی ایک جز بدلے کافر ہو جائے. شیعہ تین جز بدلے مسلمان رہ جائے. شیعہ نے توجہ کریں شیعہ نے امامت کو فارغ کرنے کے لیے سچے پہلے محمد مصطفیٰ کا کلمہ بدلا. کیا بدلا؟ کلمہ تبدیل کیا. لیکن کلمہ تبدیل کرنے کے بعد بھی امامت ثابت نہیں ہو سکی. پوری امت مسلمہ نے کسی امام نے اسلام کی اساس کو بدلنے کی اجازت نہیں. شیعہ نے اسلام کی اساس کو بدل دیا. فقہ کے چار مذاہب چار مسلک حنفی ہے شافی ہے مالکی ہے ہندو. خلیف تلاش رہا لیکن کلمہ کسی کا نہیں بدلا. ایک جز کا اضافہ نہیں ہوا. بریلوی دیوبندی علیہ حدیث کا اختلاف ہے کلمہ کا کوئی جز نہیں بدلا. کیوں؟ کہ کلمہ اسلام کی اساس ہے. کلمہ اسلام کی مسلمانوں کتابوں کا حوالہ بات کی بات ہے لیکن مجھے بتاؤ جو اسلام کی اساس کو بدل دے بنیاد کو بدل دے اس کو مسلمان کہو گے؟ غلام راستے کہو گے مسلمان؟ وہ مسلمان ہو سکتا ہے جس نے اسلام کی بنیاد کو بدل دیا. ساری کتابیں چھوڑ دو مجھے بتاؤ کہ اسلام کی بنیاد تبدیل کرنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا؟ امامت کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے شیعہ نے اسلام کے کلمے کو بدلا. اور اس کے بعد توجہ کیجیے جب کلمہ طیبہ اضافہ سے بھی امامت ثابت نہ ہو سکی تو شیعہ نے یہ عقیدہ لڑا کہ اگر یہ قرآن اصلی ہوتا اس میں بارہ اماموں کا نام بھی ہوتا اس میں امامت کا ذکر بھی ہوتا تو بارہ اماموں کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی تحریف کے عقیدے کا اعلان کیا کہ قرآن بدل گیا تھا. اصلی قرآن کی آیتیں 17,000 تھی. یہ قرآن شراب ہو خلافہ نے بدل دیا. یہ قرآن صحابہ نے بدل دیا. یہ قرآن اسلام کے اولین اساتین نے بدل دیا. یہ عقیدہ ہے. اور کسی جگہ پر قرآن کی آیتوں نے تحریف کی کہ 17,000 قرآن کی آیتیں ہیں اور موجودہ قرآن کی آیتیں 6,666 ہیں. امامت کو ثابت کرنے کے لیے تحریف قرآن کا عقیدہ بھرا پھر بھی امامت ثابت نہیں ہوئی تو پھر شیعہ نے کہا توجہ کیجیے سوال پیدا ہوا کہ قرآن پاک تو میں موجود ہے. اللہ نے فرمایا اس قرآن پاک کو میں نے اتارا میں اس کی حفاظت کرتا ہوں. تو جب قرآن کی حفاظت کا اعلان لوگوں کی سمجھ میں آ گیا اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ قرآن شروع کرتے ہوئے ہر شخص کہتا ہے الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیہ اس قرآن میں شک نہیں اس کے اترنے میں شک نہیں مکمل ہونے میں شک نہیں پیغمبر تک آنے میں شک نہیں ابلیس کے لانے میں شک نہیں اللہ کے اتارنے میں شک نہیں اس کے نفذے میں شک نہیں مکمل ہونے میں شک نہیں مانے میں شک نہیں سورتوں میں شک نہیں پڑھنے سے پہلے انسان اقرار کرتا ہے لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں. جب ہر شخص قرآن کھول کر کہتا ہے لا ریب فیہ اس میں شک نہیں تو شیعہ پریشان ہو گیا کہ یہ تو سب سے پہلے ہر آدمی اقرار کرتا ہے اس میں شک نہیں. ہم نے تو کہہ دیا اس میں شک ہے. ہم نے تو کہہ دیا اس کے مکمل ہونے میں شک ہے اس کی صورتوں میں شک ہے اس کے معنی میں شک ہے اس کے کامل ہونے میں شک ہے. لیکن ہر آدمی شروع کرتے ہوئے کہتا ہے لاری نفی یہ پروردگار کا کلام ہے لاری نفی. اس لیے کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اور سورہ نصب بھی اللہ نے دیا الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے. حروف مقطعات کا معنی مکمل طور پر کوئی بیان نہیں کر سکتا, لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر قرآن کے الفاظ کے طور پہ نکات موجود ہے, حکمتیں موجود ہیں, اسرار موجود ہے. کیا مطلب ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ اس قرآن میں شک نہیں. اور اس سے پہلے یہ کہا الف لام میم الف ایک ہے, نام دوسرا ہے, نیم تیسرا ہے. یہاں علماء نے لکھا کہ اصلی اور حقیقی معنی اللہ کو معلوم ہے, لیکن اسرار کے طور پر لکھا کہ الف سے مراد اللہ ہے, نام سے مراد جبریل ہے, نیم سے مراد محمد ہے. یعنی اس کے بعد اللہ نے کہا پہلے اپنا نام لیا, پھر جبریل کا نام لیا, پھر محمد کا نام لیا, اور پھر کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس میں شک نہیں. یعنی اگر تم قرآن میں شک کرتے ہو پہلے اتارنے والے رب میں شک کرو, پھر جبریل میں شک کرو, پھر محمد میں شک کرو. جب خدا ناراض ہے تو قرآن بھی ناراض ہے, جب جبریل ناراض ہے قرآن بھی ناراض ہے, جب محمد مصطفیٰ لا شک ہے تو قرآن بھی لا شک ہے. تو قرآن پڑھنے سے پہلے اقرار اللہ نے لیا کہ پہلے یہ کہ اس میں شک نہیں, پھر قرآن شروع کر دنیا کی کسی کتاب میں یہ اقرار نہیں لیا گیا, نہ تورات میں, نہ انجیل میں, نہ زبور میں, نہ صحیفہ میں, کہ کھولنے کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ ناراض بسی اس میں شک نہیں. یہ اتنی تحقیق کا کلام تھا کہ 1400 سال سے شیعہ اس کو تحریف شدہ کہتا ہوا پاس پاس ہو گیا اور قرآن کا شک قتل ہو گیا. جب قرآن نے شک نہ کیوں رہا تو پھر شیعہ نے کہا کہ یہ قرآن جن لوگوں نے پیغمبر کے صحابہ سے سنا وہ تو سارے کافر تھے, وہ تو سارے منافق تھے, وہ تو سارے بےمان تھے. یعنی امامت کو ثابت کرنے کے لیے پہلے کلمہ بدلا, پھر قرآن بدلا, پھر رسالت کا عقیدہ بدلا, پھر صحابہ کی تکفیر کا اعلان ہوا. 1400 سدیاں بیت گئی, شیعہ کبھی تکیہ کا دھوکہ تکیہ کا دھوکہ دیتے رہے, کبھی متے کا لالچ دیتے رہے, کبھی تازیہ کی بات کرتے رہے, کبھی حسین کی محبت کا لالچ دیتے رہے, کبھی علی کی محبت کی بات کرتے رہے. 1400 سدیوں کے بعد چند سال پہلے جب خمینی نے نقلی چہرے سے پردہ ہٹایا تو سارا سلام سارا گند امت کے سامنے آ گیا کہ اصل اختلاف عبادت پر تھا جس نے اسلام کی بنیادوں کو بدل دیا اور شیعہ کو چہرے میں سپاہی صحابہ نے منع کر دیا. اصل اختلاف کس بات پہ تھا؟ اصل اختلاف کس بات پہ ہے؟ امامت پر ہے. اور شیعہ نے امامت کو ثابت کرنے کے لیے پینٹیں بدلے, قرآن کو بدلا, بدلنے کا عقیدہ بدلا, صحابہ کی تکفیر کا اعلان کیا, اور امامت کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں کو کافر قرار دیا جن کو اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ نے مسلے پہ کھڑا کیا, ان کو کافر قرار دیا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر عدالت کو فرمایا تھا مرزا بکر مسلی وسلی بن ناس, صدیق کو بلایا کر میرے مسلے پہ نماز پڑھائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان آدانی کر سکیں, میرے باپ بیمار ہیں, آپ عمر کو کہنے کے نماز پڑھائے. حضور نے فرمایا یا اللہ اللہ ابا بکر, آیا عائشہ میں کیا کروں, میرا خدا ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو میرے مسلے پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا. چنانچہ صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی زندگی میں 21 مراد پیغمبر کے مسلے پہ کرائے. شیعہ نے تو بڑے پاپڑ والے تھے کہ عقیدہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی تحریف کا عقیدہ دھریں گے, یہ امامت ثابت ہو جائے گی, اور اس کے بعد تکفیر صحابہ کی تکفیر کا عقیدہ دھرا کہ اس سے امامت ثابت ہو جائے گی. لیکن جب صحابہ کی تکفیر کا عقیدہ دھرا تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ تم ابو بکر کو کافر کہتے ہو. ابو بکر جب مسلح رسول پر آئے تو ابو بکر صدیق نے 21 نمازیں تو نبی کی زندگی میں نبی کے مسلح پر پڑھائے, اور حضرت علی نے وہی 21 نمازیں صدیق کے پیچھے پڑھی. اگر صدیق کافر تھا تو علی کی نمازیں کہاں گئی؟ پھر یہ سوال پیدا ہوا, حضور علیہ السلام کی زندگی میں حضرت علی ریتی سے کھڑے, حضرت حسین بھی پیچھے کھڑے ہیں, حضرت حسن بھی پیچھے کھڑے ہیں. جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے رہے تو 2 سال 3 مہینے 10 دن تک صدیق اکبر پیغمبر کے مسلے پہ نماز پڑھاتے رہے. ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھنے والے شیر خدا تھے, حضرت حسین تھے, حضرت حسن تھے, حضرت عباس تھے اور تمام صحابہ تھے. کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ ابو بکر نعوذ باللہ حق امامت کا علی کا تھا. کسی نے اعتراض نہیں کیا بلکہ تمام صحابہ مسلح پر صدیق کو کھڑا کر کے نماز پڑھتے رہے. خود خاندان نبوت نماز پڑھتا رہا اور اس کے بعد جب فاطمۃ الزہرا بیمار ہو گئی تو صدیق اکبر کی بیوی اسماء بنت انس نے فاطمۃ الزہرا کی تیمارداری کی. فاطمۃ الزہرا جب فوت ہو گئی تو فاطمہ سے غسل دینے والی صدیق اکبر کی بیوی تھی, قسم چڑھانے والی صدیق اکبر کی بیوی تھی, جنازہ تیار کرنے والی صدیق اکبر کی بیوی تھی. اور جب جنازہ تیار کر کے مسجد نبوی میں لا کر رکھا گیا, حضرت علی نے فرمایا اے جان رسول پیغمبر جنازہ آپ پر آئے. حضرت علی بکر نے فرمایا علی بیٹی پیغمبر کی ہے, بیوی آپ کی ہے, جنازہ آپ پر آئے. حضرت علی نے جب یہ بات سنی تو جو جواب حضرت علی نے دیا وہ شیعہ کی کتاب جرائم النجوم اور کشف الغنہ میں موجود ہے اور مسلمانوں کی کتاب کنزل المال اور ابن ماجہ میں موجود ہے. کہ حضرت علی نے جواب میں فرمایا اے جان رسول رسول علی بکر میں فاطمہ کا جنازہ کیسے پڑھاؤں, میں نے رسول اللہ کی زبان سے یہ الفاظ سنے ہیں. پیغمبر نے فرمایا لا ينبغي لقوم يرون على بكر ان يمنه غيره, کہ اس قوم میں ابو بکر موجود ہے کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مسلح پہ کھڑا ہو. چنانچہ نارا آہستہ لائے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے, آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو فاطمہ الزہرا کا جنازہ صدیق اکبر نے پڑھایا. کس نے پڑھایا؟ کس نے پڑھایا؟ اور فاطمہ الزہرا کا جنازہ صدیق اکبر نے پڑھایا. بعض کیا کہتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ حضرت علی نے پڑھایا, بعض کہتے ہیں حضرت عباس نے پڑھایا. لیکن کتابیں کھول کر دیکھو, چلو جنازے کی روایت تو تم نے 2 مرتبہ اپنے پاس سے لکھ دی, لیکن کنزل المال میں اور تمہاری کتابوں میں ہے کہ جنازہ صدیق اکبر نے پڑھنے کا بھی قول موجود ہے. اور اس کے بعد یہ بھی تو بتاؤ کہ 2.5 سال تک صدیق اکبر جب نماز مسلم رسول پہ پڑھاتا رہا تو بتاؤ حضرت علی کہاں تھے, اور جب 10.5 سال تک فاروق اعظم مسلم رسول پہ کھڑا رہا تو حضرت علی کہاں تھے؟ کیا انہوں نے پیچھے نمازیں 10.5 سال نہیں پڑھی؟ حضرت حسن نے نہیں پڑھی؟ حضرت سوم میں نہیں پڑی؟ اس کے بعد 12 سال تک عثمان غنی اسی مسلح پہ کھڑا رہا, اور ابو بکر اور عمر کے جانشین عثمان غنی نے 12 سال تک مسلح رسول پہ نماز پڑھائی. علی نے پیچھے نماز پڑھی, حسین نے پیچھے نماز پڑھی, حسن نے پیچھے نماز پڑھی. اور سیو عقیدہ امامت کی بنیاد پر کلمہ بدلنے والے, عقیدہ امامت کی بنیاد پر قرآن بدلنے والے, عقیدہ امامت کی بنیاد پر صحابہ کو کافر کہنے والے, چلو تمہاری ساری باتیں دل پر مان لیتے ہیں, لیکن ایسا بتاؤ کہ مسلح پہ صدیق تھے, علی نے نماز پیچھے کیوں پڑھی؟ صدیق کافر تھا. جنازہ فاطمہ کا صدیق سے کیوں پڑھایا؟ عمر کافر تھا. 10 سال نماز ان کے پیچھے کیوں پڑھی؟ عثمان کافر تھا. 12 سال تک خاندان نبوت میں ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھی؟ 24 سال تک علی المرتضیٰ ہاتھ باندھ کے کبھی صدیق کے پیچھے, کبھی فاروق کے پیچھے, کبھی عثمان کے پیچھے, صرف ابو بکر صرف علی نہیں بلکہ حسین بھی پیچھے, حسن بھی پیچھے, عباس بھی پیچھے. امن میں تبا کرے ان کو میں پہلا خلیفہ مانوں مجرم بن گیا, دوسرا خلیفہ مانوں میں مجرم بن گیا, تیسرا خلیفہ مانوں میں مجرم بن گیا. اور مجھ سے پہلے یہی جرم 1400 سال پہلے شیر خدا کر چکا ہے, حسین کر چکا ہے, حسن کر چکا ہے. کتابوں کو ایک طرف رکھ, بتا مسلح پر اندر پہ صدیق کھڑا ہوا. اگر صدیق کافر تھا نماز علی کی کہا گئی, عمر کافر تھا نماز حسین کی کہا گئی, عثمان کافر تھا نماز حسن کی کہا گئی, عباس کی کہا گئی. مجھے کہہ دو کہ تیری دشمنی صدیق کے ساتھ بعد میں ہے, ابو علی کے ساتھ پہلے ہے, حسین کے ساتھ پہلے ہے, حسن کے ساتھ پہلے. Hello. دعویٰ ہے اور اس کے پہلے ایک اور بات یاد رکھی. ایک آدمی کہنے لگا کہ حضرت علی پیغمبر کے داماد ہیں اس لیے پہلے خلیفہ. میں کہتا ہوں اگر داماد ہونے کی وجہ سے پہلے خلیفہ ہے تو حضرت عثمان غنی کا کیا قصور ہے؟ حضرت علی کے گھر میں نبی کی ایک بیٹی، عثمان غنی کے گھر میں یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں، تو پھر خلیفہ عثمان غنی کو ہونا چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا نہیں. اس نے کہا کہ حضرت علی پیغمبر کے چچزاد بھائی تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر چچزاد بھائی ہونے کی وجہ سے خلافت ملتی ہے تو پھر حضرت عباس کا کیا قصور ہے؟ حضرت عباس بھی تو حضور کے سکے چچا تھے، اور حضور علیہ السلام کے ایک اور سکے چچا حضرت نوفل بن عبد المطلب وہ بھی زندہ تھے، تو نوفل کا کیا قصور تھا؟ عباس کا کیا قصور تھا؟ اگر چچے کا لڑکا ہونے کی وجہ سے علی کو خلافت ملتی ہے تو پھر حضرت عباس چچا کو خلافت کیوں نہیں ملی؟ اس نے کہا یہ تو نبی کے رشتے دار تھے. میں کہتا ہوں رشتے داری کی بات دیکھو کہ علی المرتضیٰ کے گھر میں نبی کی بیٹی تھی، علی نے پیغمبر سے بیٹی لی تھی، اور حضرت ابو بکر نے نبی کو بیٹی دی تھی. علی کو جتنا مرضی بڑھاؤ گے علی المرتضیٰ داماد ہوگا، داماد بیٹے کی جگہ پہ ہوتا ہے. صدیق کو جتنا بھی ہٹاؤ گے صدیق سسر کی جگہ پہ ہے، سسر باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے. مرتبہ شہدت پیغمبر کی وجہ سے ملتا ہے. یہ بھی غور کریں، حضرت علی جب رسول اللہ کے گھر آئے، پرورش پانے آئے، تربیت کے لیے آئے، حضرت علی کی عمر 2 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ کتنی عمر تھی؟ حضرت علی نبی کے گھر آئے عمر کتنی تھی؟ 2 سال. اور جب حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی حضرت علی کی عمر تھی 29 سال. کتنی عمر تھی؟ حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ 29 سال. حضرت علی نے پیغمبر کو کتنے سال دیکھا؟ کچھ نہیں بول رہے آپ کی توجہ نہیں ہے پوری ہے توجہ. جب حضرت علی نبی کے گھر آئے عمر کتنی تھی؟ اور جب حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ 29 سال. تو حضرت علی نے پیغمبر کا چہرہ کتنے سال دیکھا؟ 27 سال. اور جب صدیق اکبر پیغمبر کے دوست بنے، صدیق اکبر کی عمر تھی 18 سال. کتنی عمر تھی؟ اور حضور علیہ السلام کی عمر اس وقت تھی 20 سال. اور حضور علیہ السلام کی جب وفات ہوئی صدیق اکبر کی عمر تھی 61 سال، پیغمبر کی عمر تھی 63 سال. تو صدیق اکبر نے پیغمبر کو دیکھا 18 سال کی عمر سے 61 سال تک، اور علی نے نبی کو دیکھا 2 سال کی عمر سے 29 سال تک. 2 سال کی عمر سے 29 سال تک 27 سال بنتے ہیں، اور 18 سے لے کر 61 سال تک 43 سال بنتے ہیں. اگر 27 زیادہ ہے تو درجہ علی کا زیادہ ہے، اگر 43 زیادہ ہے تو درجہ صدیق کا زیادہ ہے. شیعہ مذہب کی تو بنیاد اس بات پر ہے کہ خاندان نبوت اور صحابہ میں لڑائی ثابت کی جائے، اس پر بنیاد ہے کہ خاندان نبوت اور صحابہ میں اگر لڑائی ثابت ہو گئی مذہب بچ گیا، لڑائی ثابت نہ ہوئی مذہب ختم. کرو دیکھ لو تاریخ کیا ہوئی کہ اگر خاندان نبوت کی اور صحابہ کی لڑائی ثابت ہو گئی تو مذہب باقی ہے، اگر ثابت نہیں ہوئی تو مذہب ختم. اور حقیقت میں لڑائی کوئی نہیں تھی، حقیقت میں لڑائی. اب جس وقت یہ پتا چلتا ہے کہ ابو بکر اور علی کا اختلاف کوئی نہیں تھا، شیعہ مذہب ختم ہو جاتا. عمر کا علی کا اختلاف کوئی نہیں، شیعہ مذہب ختم. حسین کا عثمان کا اختلاف کوئی نہیں، مذہب ختم. 1400 سال سے شیعہ لڑائی ثابت کر رہے ہیں اور اہل سنت محبت ثابت کر رہے ہیں. جو لڑائی ثابت کرتا ہے وہ امن پسند کہلایا جاتا ہے، اور جو محبت ثابت کرتا ہے وہ تفریح کار کہلایا جاتا ہے. 1400 سال سے، 1400 سال سے سنی یہ کہتا ہے کہ لڑائی کوئی نہیں تھی، لڑائی لڑائی سنی کہتا لڑائی تھی، سنی کہتا لڑائی نہیں تھی. جو میں کہتا ہوں مسلح کے مسلح رسول سے علی صدیق کھڑے ہیں، اسے خاندان محمد کھڑا، لڑائی کیسے رشتے لیے ہیں، لڑائی کیسے رشتے دیے ہیں، لڑائی کیسے رہے تھے اکٹھے، لڑائی کیسے. تو سیا کہتے نہیں آپس میں لڑائی تھی، مسلح کھینچ لیا، لڑائی تھی، بی بی فاطمہ ناراض ہو گئی، لڑائی تھی، باب سبق کا حصہ نہیں دیا، لڑائی تھی. میں کہتا ہوں باب سبق کا حصہ دیا یا نہیں دیا، بہت علیحدہ. تم کہتے ہو لڑائی تھی، میں کہتا ہوں محبت تھی. مسلح پہ کھڑا صدیق اکبر کو کس نے کیا؟ لڑائی کیسے تھی؟ جنازہ صدیق اکبر نے فاطمہ الزہرا کا پڑھایا، لڑائی کیسے تھی؟ اور لڑائی ہو، میری ماں کو تو دھکا دے، میری ماں کا تو حق چھین لے، میں اس کا چہرہ نہ دیکھوں. اور حق صدیق نے چھین لیا تھا تو اسی صدیق کے مسلح پہ حسین نے کھڑا کیسے کیا تھا؟ اسی صدیق اکبر کو خاندان نبوت نے مسلح پہ کھڑا کیسے کیا تھا؟ میرا دعویٰ ہے، میرا چیلنج ہے کہ صدیق اکبر کے درمیان سے نکال دیا جائے. شیعہ لوگ بارہ امام ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بارہ اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد ہے. بارہ اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی. حضرت ابو بکر صدیق کی چار بیویاں ہیں. کتنی بیویاں؟ کتنی بیویاں؟ چار بیویاں. صدیق اکبر کی پہلی بیوی کا نام قتیلہ بنت عبد الرزاق، دوسری بیوی کا نام حبیبہ بنت خارجہ، تیسری بیوی کا نام زینب ام رومان، چوتھی بیوی کا نام اسماء بنت انیس. بلاق وقت چار کبھی زندہ نہیں ہوئی، دو فوت ہو گئی تو بعد میں دوسری بیوی کا نکاح ہوا. یہ چار بیویاں، ان چار بیویوں کے تین لڑکے تین لڑکیاں. بڑے لڑکے کا نام عبد الرحمان، دوسرے لڑکے کا نام عبداللہ، تیسرے لڑکے کا نام محمد، بڑی لڑکی کا نام اسماء، دوسری لڑکی کا نام عائشہ صدیقہ، تیسری لڑکی کا نام ام کلثوم. صدیق اکبر کے تین لڑکے اور تین لڑکیاں تھیں. بڑے لڑکے عبد الرحمان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، انہوں نے اپنی لڑکی کا نام اپنی بڑی بہن اسماء کے نام پر اسماء رکھا. اور سب سے چھوٹے لڑکے محمد کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس نے اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھا. یہ قاسم بھی صدیق اکبر کا پوتا لگا، اور وہ اسماء بھی صدیق اکبر کی پوتی لگی. اس پوتے اور پوتی کا آپس میں نکاح ہوا. جب نکاح ہوا تو اس کے نتیجے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی. اس کے نتیجے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور اس لڑکی کا نام ام فروا رکھا گیا. اس لڑکی کا کیا نام رکھا گیا؟ ام فروا. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس ام فروا کا نام بھی زینب تھا. اس ام فروا کا نام بھی، یہ ام فروا صدیق اکبر کی پوتی بھی لگی، بیٹی بھی لگی. اس کے ماما بھی صدیق لگے، دادا بھی صدیق بنے. یہ ابو بکر صدیق کی بچی کہلائی ام فروا. اس ام فروا کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت علی کے لڑکے کا نام ہے حضرت حسین. حضرت حسین کے لڑکے کا نام ہے زین العابدین. زین العابدین کے لڑکے کا نام ہے امام باقر. اس امام باقر کے ساتھ ابو بکر صدیق کی اس پوتی اور بیٹی ام فروا کا نکاح ہوا، اور اسی ام فروا کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے. اور اس کے بعد کسی لڑکی کی اولاد سے موسیٰ کاظم پیدا ہوئے، رضا کاظم پیدا ہوئے، تقی علی پیدا ہوئے، نقی علی پیدا ہوئے، حسن عسکری پیدا ہوئے. اسی لڑکی کی اولاد سے باقی تمام امام پیدا ہوئے. اسی لیے امام جعفر صادق کا قول ہے کہ مولا بنی ابو بکر میرا تین، ابو بکر نے میرا ابو دو دفعہ جنا، ابو بکر میرا ددیال بھی ہے، ابو بکر میرا ننیال بھی ہے، ابو بکر میرا پیشوا بھی ہے، ابو بکر میرا مقتدا بھی ہے، ابو بکر میرا امام بھی ہے. اب توجہ کیجیے، شیعہ جس امام جعفر کے نام پر فقہ جعفری بنا رہا ہے، اور وہ شیعہ امام جعفر کے نام پہ فقہ جعفری بنا کر صدیق اکبر کو کافر کہتا ہے. اور امام جعفر کا قول ہے ابو بکر میرا امام ہے، ابو بکر میرا باپ ہے، ابو بکر میرا پیشوا ہے. اور امام جعفر تو صدیق کو باپ کہے، پیشوا کہے، مقتدا کہے، اور شیعہ امام جعفر صادق کے نام پہ فقہ جعفری بنا کر ابو بکر صدیق کو کافر کہے، تو پھر مجھے کہنا چاہیے کہ صدیق شیعہ امام جعفر کا دشمن باپ میں ہے، صدیق اکبر کا دشمن بعد میں ہے، امام جعفر کا دشمن پہلے ہے، علی کا دشمن پہلے ہے، حسین کا دشمن پہلے ہے، باقر کا دشمن پہلے ہے، بارہ اماموں کا دشمن پہلے. آہستہ بولو، آہستہ. کوئی بات میری آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آئی ہے جو بات؟ صدیق اکبر، صدیق اکبر خاندان نبوت کے آبائے اجداد بنے یا نہیں بنے؟ بلند آواز سے، صدیق اکبر امام جعفر صادق کے ناما اور دادا بنے یا نہیں بنے؟ اور شیعہ کہتے ابو بکر کافر تھا، شیعہ کہتے فاروق اعظم کافر تھے. اب آپ فیصلہ کرو کہ ہم شیعہ کو مسلمان کہیں. یہ میرے پاس خمینی کی کتاب ہے، توجہ کیجیے. خمینی کی کتاب ہے کشف اسرار. یہ وہ کتاب ہے جو وزیر اعظم پاکستان کے سامنے میں نے 1.25 سال پہلے لاہور گورنر ہاؤس میں پیش کی تھی، خمینی کی کتاب کشف اسرار، ٹنڈو آدم کے مسلمانوں غیور سنیے، غیور مسلمانوں آئے اس کتاب کو دیکھو، سپاہ صحابہ شیعہ کے کفر کا اعلان کرتی ہے، اس کی وجوہات پہ غور کرو، ہم شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ پہ غور کرو، سپاہ صحابہ پر تانا زنی کرنے والے آئے اس کتاب کو دیکھو، کتاب کا نام ہے کشف اسرار، ٹائٹل کے اوپر خمینی کا فوٹو ہے، ٹائٹل پر کس کا فوٹو ہے؟ ٹائٹل پر خمینی کا فوٹو ہے، اس کتاب کشف اسرار کے 115 صفحے پہ خمینی کہتا ہے کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں، بلند آواز میں کتا نہیں کہوں، کسی کتے نے صحابہ پہ گالی لگی، اس کتاب پہ غور کرو، کتاب کا نام ہے کشف اسرار، خمینی کی لکھی ہوئی ہے، ایران کی چھپی ہوئی ہے، اس کتاب کے 115 صفحے پہ خمینی کہتا ہے کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں، جس ابو بکر کو پیغمبر نے مسلح پہ کھڑا کیا، کیا مسلح رسول پہ قرآن کا دشمن آ سکتا ہے؟ کیا ابو بکر صدیق اپنی بچی کا نکاح خاندان نبوت میں کرے تو نعوذ باللہ کافر کی بیٹی کا نکاح خاندان نبوت میں ہو سکتا ہے؟ کافر کے پیچھے نماز علی المرتضیٰ پڑھ سکتا ہے؟ سارا خاندان نبوت صدیق کو امام بنا سکتا ہے؟ خمینی کہتا ہے کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں، اسی کتاب کشف اسرار کے 119 صفحے پہ خمینی نے کہا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا، بلند آواز کشف اسرار، ٹنڈو آدم کے غیور سنیے، توجہ کرو، توجہ کیجیے، سپاہ صحابہ کو تخریف کار کرنے والے، فرقہ پرست کہنے والے، سپاہ صحابہ پر تانے کرنے والے، سپاہ صحابہ کو تشدد پرست جماعت کہنے والے، اور ابو بکر عمر کی عصمت عزت اور عفت اور تقدس ساری کائنات میں مسلم ہے، اگر آج کوئی شخص تیری ماں کو تلاسا کہے، تیرے باپ کو کندر کہے، اس کی عزت و غیرت کے لیے لڑے تو غیرت مند کہلائے، اور اگر میں عائشہ کی عزت کے لیے لڑوں تو تشدد کرک کہلاؤں، میں ابو بکر کی عزت کے لیے لڑوں تو میں تخلیق کار کہلاؤں، اپنے پیمانوں کو، اپنے زاویوں کو، اپنے اندازوں کو، اپنی پیار سرائیوں کو تبدیل کر دے، سپاہی صحابہ کسی سے ذاتی دشمنی نہیں کرتی ہے، سپاہی صحابہ پیغمبر کے دین کی حفاظت کے لیے، رسول اللہ کی شریعت کے لیے، صحابہ کے تقدس کے لیے برسر پیکار ہے، اگر عائشہ حفصہ امینہ ابو بکر عمر کی عزت و ناموس کی حفاظت نہ کی گئی، اس دنیا سے اسلام مٹ جائے گا، سپاہی صحابہ اسلام کی چوکھٹ پر پیرا دے، مسلمانوں یہ کتاب کشف اسرار ہے، اسی کتاب کے 107 صفحے پہ خمینی نے پیغمبر کے دور دامات حضرت عثمان غنی کو گالی دی ہے، حضرت عثمان غنی وہ شخصیت ہے جس کو رسول اللہ نے ایک بیٹی دی، وہ فوت ہو گئی تو پھر دوسری بیٹی دی، وہ بھی فوت ہو گئی تو پیغمبر نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی ہیں، باری باری سب کو پوتی جاتی، سب کا نکاح تیرے ساتھ کرتا جاتا، وہ عثمان جس کے نکاح میں نبی کی بیٹیاں آئیں اور وہ بیٹیاں پیغمبر کی اپنی مرضی سے نہیں آئیں، اللہ کی وہی سے آئیں، جبریل کے کہنے پر آئیں، خمینی 1400 سال کے بعد اس پیغمبر کے دور دامات کے بارے میں کہتا ہے کہ میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا، مسلمانوں سمجھو، وہ سارا خاندان نبوت صدیق کو امام بنا سکتا ہے؟ خمینی کہتا ہے کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں، اسی کتاب کشف اسرار کے 119 صفحے پہ خمینی نے کہا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا، بنا نماز کے. تم دو آدم سے حضور سنیے, توجہ کرو, توجہ توجہ کیجیے. سپاہ صحابہ کو تخریف کار کرنے والے, فرقہ پرست کہنے والے, سپاہ صحابہ پر تانے کرنے والے, سپاہ صحابہ کو تشدد پرست جماعت کہنے والے, آؤ ابو بکر عمر کی عصمت, عزت اور عفت اور تقدس ساری کائنات میں مسلم ہے. اگر آج کوئی شخص تیری ماں کو تلاشا کہے, تیرے باپ کو کمزور کہے, اس کی عزت و غیرت کے لیے لڑے تو غیرت مند کہلائے, اور اگر میں عائشہ کی عزت کے لیے لڑوں تو تشدد پرست کہلاؤں, میں ابو بکر کی عزت کے لیے لڑوں تو میں تخلیق کار کہلاؤں. اپنے پیمانوں کو, اپنے زاویوں کو, اپنے اندازوں کو, اپنی قیاس دورائیوں کو تبدیل کر دو. سپاہ صحابہ کسی سے ذاتی دشمنی نہیں کرتی ہے. سپاہ صحابہ پیغمبر کے دین کی حفاظت کے لیے, رسول اللہ کی شریعت کے لیے, صحابہ کے تقدس کے لیے برسرے پیکار ہے. اگر عائشہ, حفصہ, امینہ, ابو بکر عمر کی عزت و ناموس کی حفاظت نہ کی گئی, اس دنیا سے اسلام مٹ جائے گا. سپاہ صحابہ اسلام کی چوکھٹ پر پیرا دے. مسلمانوں, یہ کتاب تشکر اثرات ہے. اسی کتاب کے 107 صفحے پہ خمینی نے پیغمبر کے دور دامات حضرت عثمان غنی کو داری دی ہے. حضرت عثمان غنی وہ شخصیت ہے جس کو رسول اللہ نے ایک بیٹی دی, وہ فوت ہو گئی, تو پھر دوسری بیٹی دی, وہ بھی فوت ہو گئی, تو پیغمبر نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی ہیں, باری باری سب فوت ہوتی جاتی, سب کا نکاح تیرے ساتھ کرتا جاتا. وہ عثمان جس کے نکاح میں نبی کی بیٹیاں آئیں, اور یہ بیٹیاں پیغمبر کی اپنی مرضی سے نہیں آئیں, اللہ کی وحی سے آئیں, جبریل کے کہنے پر آئیں. خمینی 1400 سال کے بعد اس پیغمبر کے دور دامات کے بارے میں کہتا ہے کہ میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا. مسلمانوں سمجھو, یہ وہ کتاب ہے جو میں وزیر اعظم پاکستان کے سامنے 1 سال پہلے پیش کر چکا ہوں, اور وزیر اعظم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یہ کتاب ضبط ہوگی, یہ کتاب اس پر پابندی لگائی جائے گی. لیکن 1 سال گزر گیا, اس کتاب پر پابندی نہیں لگی. جب وزیر اعظم نے وعدہ کر کے پابندی نہیں لگائی, حوالے دیکھ کر پابندی نہیں لگائی, تو میں پاکستان کے وزیر اعظم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف تم الٹے بھی لٹک جاؤ, سپاہ صحابہ شیعہ کے کفر کا چوکوں چوراہوں میں اعلان کرتی رہے گی. دنیا کی کوئی طاقت میری جماعت کے 8 سال کے بچے کو یا 80 سال کے بوڑھے کو شیعہ کے کفر کے اعلان سے روک نہیں سکے. یہ دیکھے میرے ہاتھ میں ایک نئی کتاب ہے, یہ بھی وہ کتاب ہے جس کا نام ہے تحفہ حنفیہ. یہ کتاب بھی میں وزیر اعظم کے سامنے 1 سال پہلے پیش کر چکا ہوں. مسلمانوں, پیغمبر کے صحابہ کو اتنی بڑی بڑی گالی 1400 سال میں کسی نے نہیں دی جتنی گالی اس کتاب میں ہے. یہ گالیاں پڑھی نہیں جا سکتی. تیرے باپ کو کوئی کمبر کہے, تیری ماں کو طوائفہ کہے, بھائی تو برداشت نہیں کرتا. 1400 سال کے بعد رسول اللہ کے خلفاء, نبی کے مسلح کے وارث اس دنیا میں, اس ملک میں اتنے نوارث ہو گئے کہ آج ان کا نام لیا جائے تو کہا جاتا ہے یہ دہشت گردی ہے. یہ کتاب ہے تحفہ حنفیہ, کتاب کا نام ہے غلام حسین ندوی ملعون نے یہ کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں صحابہ کو اتنی بڑی بڑی گالیاں دی گئی ہیں کہ وہ گالیاں سٹیج پر نہیں سنائی جا سکتی. ایک حوالہ صرف نمونے کے لیے کرتا ہوں. خاکم دہن نقلے کفر کفر نباشت, یہ دیکھیے 250 صفحہ تحفہ حنفیہ کا. اس کتاب کے 250 صفحے پر, تحفہ حنفیہ کے 250 صفحے پر غلام حسین ندوی ملعون کہتا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام اگر انسان اپنی شرمگاہ پر لکھے اور پھر بھی ان کے پاس جائے. غلام نواز کے نام کرو غلام نواز سے غلام نواز کے نام کرو مسلمانوں آج نواز شریف کہتا ہے بے نظیر ملک کی دشمن بے نظیر کہتی ہے نواز شریف ملک کا دشمن تم ایک دوسرے سے ملو تو ملک کو کوئی خطرہ نہیں میں صحابہ کی بات کروں تو ملک کو خطرہ یاد رکھو پاکستان جیسے ہزاروں پاکستان صدیق کے جوتے سے قربان کیے جا سکتے ہیں ان کتابوں کے بعد ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں غلام نواز سے چپ کر کے بیٹھ جائیں سن کے غیور سنو زمینوں کے لیے لڑتے ہو اپنی عزتوں کے لیے لڑتے ہو پیغمبر کے خاندان کے لیے کیوں نہیں لڑتے ہو نبی کے صحابہ کے لیے کیوں نہیں لڑتے ہو اور کلرکوں ہڑتال کرتے ہو ہمیں بونس نہیں ملا ملک کے مزدوروں ہڑتال کرتے ہو کہ جناب ہمیں تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا گیا ہڑتال کرتے ہو ملازموں کہ ہمیں تنخواہ نہیں بڑھائی گئی آئے ابو بکر کی عزت کے لیے ابو بکر کی عزت کے لیے سپاہی صحابہ کا ساتھ نہیں دیتے ہو تنخواہ کے لیے لڑتے ہو پرمٹر کے لیے لڑتے ہو ایجنسیوں کے لیے لڑتے ہو گرانٹوں کے لیے لڑتے ہو صحابہ کی عزت اور نموز کے لیے تمہارے اندر کوئی غیرت نہیں غیرت کے جنازے نکل گئے سپاہی صحابہ اس ملک کی گلیوں میں بازاروں میں چوکوں میں اس کفر سے امت کو آگاہ کر کے خبردار کر کے بچانا چاہتی ہے ہماری کرسی کی جنگ ہوتی اس دن ختم ہو جاتی جس دن حکم آباد قدم میں اترا اسار القاسمی کی بیوی بیوہ ہو گئی مختار سیال کی بچیاں یتیم ہو گئی پینسٹھ جنازے جس دن ہم نے کمر پر اٹھائے اس دن یہ تاریخ مٹ جاتی لیکن یہ سلسلہ کی جاری ہے کہ تاریخ دین کی ہے تاریخ ماں کی عزت کی ہے تاریخ ابو بکر کے ابو بکر کی ناموس کی ہے تاریخ عائشہ کے دوپٹے کی ہے یہ کراچی سے کتاب چھپی اس کو غور کریں کتاب کا نام ہے شیخ ثقیفہ ایک سال پہلے میں نے یہ کتاب وزیر اعلیٰ سنگھ مظفر علی شاہ کے سامنے اس کتاب کا حوالہ پیش کیا تھا حق نواز شہید کانفرنس میں کراچی میں یہ کتاب کراچی سے چھپی ہے آپ کے صوبہ سندھ سے چھپی ہے اس کتاب کا نام شیخ ثقیفہ لکھنے والے کا نام علی اکبر شاہ ہے علی اکبر شاہ مصنف ہے کتاب میرے ہاتھوں میں ہے شیخ ثقیفہ لکھ کر نیچے ابو بکر کا نام لکھا ہے اور ابو بکر کا نام لکھ کر نیچے کتے کا فوٹو بنایا اس کتاب کے توجہ چندو آدم کے شیعہ میں تمہیں کافر کہتا ہوں تمہیں تکلیف ہوتی ہے تم نے نبی کے مسلح کے وارث کو کا نام لکھ کر کتے کا کارٹون بنایا ہم اور اس کتاب کے 12-13 صفحے پر یہ منون کہتا ہے کہ ابو بکر کو بچپن میں ایک نجومی نے کہہ دیا تھا کہ آخر الزمان نبی آنے والا ہے اس کے پاس حکومت ہوگی ابو بکر اس تلاش میں رہا کہ نبی کب آئے گا مکے میں پتا چلا کہ محمد آ گئے ہیں ابو بکر نے بھاگ کر کلمہ پڑھ لیا مکے میں بھی اوپر اوپر سے ساتھ رہا مدینے میں بھی ساتھ رہا جب نبی فوت ہو گئے تو جلدی جلدی جا کر کرسی پہ قبضہ کر لیا تاکہ میں دولت سمیٹ لوں تاکہ میں جو دولت بنا لوں تاکہ میں ساری کائنات کا پیسہ جمع کر لوں اور بدماشوں اور ملونوں یہ تو بتاؤ صدیق نے جب نبی کا کلمہ پڑا تھا 40,000 درہم کا مالک تھا اور جب اس کا جنازہ اٹھا تو ترکیوں کا لباس تھا تم کہتے دولت جمع کرنی تھی
تاکیوں کے کپڑے پہن کر. صدیق نے کہا تھا بیٹا میرا گزارا انہیں پرانے کپڑوں میں ہو جائے گا, اچھا کپڑا مدینہ کے کسی بیوہ کے کام آ جائے گا. اس کفر کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بلند آواز سے اس کفر کے خلاف احتجاج بند کر دے. تم آپس میں لڑو, کبھی رنگ مارچ کے نام پہ لڑو, کبھی ٹرین مارچ کے نام پہ لڑو, کبھی کرسی کے لیے لڑو, کبھی سیٹوں کے لیے لڑو, کبھی اسمبلیوں کو جعلی کہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں عائشہ کی عزت کی بات کروں تو تحریف کار کہتے ہو, دہشت گرد کہتے ہو, تشدد پرست کہتے ہو. یاد رکھو سپاہی صحابہ بڑی سے بڑی قربانی دے کر بھی صدیق کی چوکھٹ پہ پہرا دیتی رہی. ان کتابوں کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ مسلمانوں نے کتابیں ضبط ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جنہوں نے یہ کتابیں لکھی انہیں تختہ دار سے چڑھانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جو کہتے ہیں انہیں پھانسی کی سزا ہونی چاہیے, دونوں ہاتھ کھڑا کر دو, ہاتھ سیدھا کھڑا رکھے سیدھا. یہ جو نامی ٹھہر جائے ٹھہر جائے. جو نامی سے صحابہ کبھی مولانا اعظم تارک نے قومی اسمبلی میں پیش کیا, سپاہی صحابہ نے جو بل پیش کیا, اس بل کی عبارت یہ ہے کہ یہ ساری کتابیں ضبط کرو, جنہوں نے کتابیں لکھی ان کو سزائے موت دو. تو یہ بل منظور ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر بل منظور نہ ہوا تو سپاہی صحابہ کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک تحریک چلائے گی, ہمارا ساتھ دے گے, ہمارا ساتھ دے گے, پرسوں پہ آؤ گے, بازاروں میں آؤ گے, پولیس نکالو گے, احتجاج کرو گے. غلام شاہ نقوی نے یہ تازہ کتاب لکھی, توجہ, غلام شاہ نقوی کی یہ تازہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے. کتاب کا نام ہے نسخ خلافت, نسخ خلافت بلا فصل. غلام شاہ نقوی ملون کی تازہ کتاب. اگر پہلی کتاب ضبط ہو جاتی, پہلی کتابیں ضبط ہو جاتی اور ان کو سزا مل جاتی تو یہ کتاب لکھتا؟ کتاب کا نام ہے نسخ خلافت بلا فصل. غلام حسین نقوی کی کتاب ہے. اس کتاب کے 226 صفحے پہ پیغمبر کے خلیفہ صدیق اکبر کو اتنی بڑی گالی دی ہے کہ یہ گالی دنیا کے کسی یہودی اور عیسائی نے نہیں دی. خدا کی قسم اتنی بڑی بڑی گالیوں کے بعد میں اور آپ چپ کر جائیں گے, زمین پھٹ جائے گی, آسمان ہل جائے گا. اتنی بڑی گالیوں اور ہم چپ کر گئے. 226 فصل نسخ خلافت بلا فصل لکھنے والا غلام حسین نقوی ہے. اس غلام حسین نقوی کہتا ہے کہ ابو بکر اور شیطان کا ایمان برابر ہے. حکمرانوں چوٹ دو, زمینداروں, سندھ کے جگیرداروں, سندھ کے لائن مار لو. یاد رکھو صحابہ کو کافر کہنے والے کو سپاہی صحابہ چوکوں میں, چوراہوں میں, بازاروں میں کافر کرے گی تختہ دار پر جب تک ان بدماشوں کو نہیں چڑھایا جاتا. کافر کہتی رہے گی دنیا کی کوئی طاقت دنیا کی کوئی طاقت حق و صداقت کے اظہار سے ہمیں جہاں زیر رکھ سکتی رکھ سکتی ہے برم نواز سے چپ کر جاؤ گے. حق نواز شہید ہو گیا. آج نواز شریف کہتا ہے گلگت میں کہ سیاح کو کافر کہا جاتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور ابو بکر کو کافر کہنے سے تجھے تکلیف نہیں ہوتی, عمر کو کافر کہنے سے تجھے تکلیف نہیں ہوتی, عثمان غنی کو کافر کہنے سے تجھے تکلیف نہیں ہوتی. تم کہتے ہو شیعہ کو کافر کہا جائے تو ہم پابندی لگا دیں گے. یاد رکھو نواز شریف تجھ میں ضرورت ہے پابندی لگا کر دے سپاہ صحابہ تیری پابندیوں کو بڑوں کی ٹھوکر سے اڑا دے.
کیا کرتے ہوئے
اگر سپاہ صحابہ پر پابندی لگی کام چھوڑ دو گے, شیعہ کے کفر کا اعلان چھوڑ دو گے. نواز شریف صاحب سپاہ صحابہ لوہے کے چنے ہیں جن کو تمہارا باپ بھی نہیں چبا سکا. اگر تم سپاہ صحابہ پر پابندی لگانے میں سنجیدہ تھے تو ضیاءالحق کی برسی کے موقع پر جب تیرے سامنے شیعہ کے کفر کا نعرہ سپاہ صحابہ نے لگایا تجھ میں جرات تھی تو پابندی لگا کر دکھاتا. اس وقت کیوں نہیں پابندی لگائی؟ ایران کو یاد رکھو ایران کو خوش کرنے کے لیے سپاہ صحابہ پر پابندی لگاؤ گے تو تیری حکومت کا تختہ الٹ لیں گے ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, ساتھ دو گے. یہ کتابیں شیعہ کے کفر پہ موجود ہیں, شیعہ کے خلاف صحابہ کے خلاف کتابیں موجود ہیں, لٹریچر موجود ہے, اور مجھ پہ پابندی لگاؤ. میں صحابہ کا ساتھ دے گئے ساتھ ان کتابوں کو سرف کرانے کے لیے, مصنفین کو سزا موت دلانے کے لیے جو تحریک سپاہ صحابہ چلائے سپاہ صحابہ کا ساتھ دے گئے. پاکستان میں ایران کا صدر آیا, میں نے ایرانی صدر سے کہا کہ اگر تیرے پاس 40 تنظیم شیعہ کی مل کر اس کے پاس لاہور میں گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ سپاہ صحابہ سے ہماری جان چھڑاؤ, شیعہ کی 40 تنظیموں نے کہا تو جواب میں اس نے کہا کہ میں پاکستان میں شیعہ کا نمائندہ بن کر نہیں آیا. یہ کہا یا نہیں کہا؟ کہا آپ نے. میں نے کہا جواب اگر نمائندہ بن کر نہیں آئے تو ہم تجھے سارس ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ شیعہ کا لٹریچر, یہ شیعہ کی کتابیں موجود ہیں, اس میں ابو بکر عمر کو کیسے لکھا گیا, تو فیصلہ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر وہ ملون سچا ہوتا ہماری بات کا جواب اس کو دینا چاہیے تھا یا نہیں؟ لیکن اس نے جواب دیا. میں آج ایران تک بات پہنچانا چاہتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ میری تقریروں کا ترجمہ کر کے ایرانی سفارت خانہ صدر ایران اور حکومت ایران تک بھیجتا ہے. میں آج پھر کہنا چاہتا ہوں ایران کے صدر صاحب, تم یہ کہتے ہو کہ پاکستان میں شیعہ کو کافر کہا جاتا ہے, وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب پورا عالم اسلام تجھے کافر کہے گا اور دنیا کی کوئی طاقت ایران کے شیعوں کو مسلمان نہیں کہہ سکے. سپاہ صحابہ نے شیعہ کی کئی سو کتابوں پر مشتمل ایک دستاویز شائع کرنے کا پروگرام بنایا ہے. جو دستاویز کئی سو صفحات پر مشتمل ہے جس میں شیعہ کی 250 سے زیادہ 1400 سال کی کتابوں کا فوٹو اسٹیٹ ہے، اور وہ دستاویز 3 زبانوں میں ترجمہ کر کے پوری دنیا کے 50 اسلامی ملکوں کے سربراہوں اور مفتیوں کے پاس بھیجنے کا پروگرام بنا چکی ہے، اور ان کے سامنے جب شیعہ کی 1400 سالہ کفریہ عبارات آئیں گی پھر ہم دیکھیں گے کہ دنیا کا کون سا مسلمان شیعہ کو مسلمان کہتا. شیعہ کی سازش سے کئی مرتبہ ہمارے خلاف پروپیگنڈے ہوئے، کبھی کہا گیا یہ دہشت گرد ہے، کبھی کہا گیا یہ اسلام کے دشمن ہے، یہ تقریب کار ہے، کبھی اخباروں میں ہمارے خلاف بیانات دلوائے. گزشتہ 3-4 مہینے پہلے ایک سازش کی گئی پنجاب حکومت کی طرف سے ہمارے خلاف، اور وہ سازش یہ تھی کہ چنیر اور فیصل آباد میں صحابہ دشمنوں نے قرآن کو آگ لگائی، اور قرآن کو آگ لگانے کے بعد ملی بھگت کے ساتھ انتظامیہ نے جو لڑکے ہمارے پکڑے ان کو الٹا لٹکا کر اور نیچے سے آگ کی دھول دے کر ان سے کہا کہ تم کہو کہ آگ ہم نے لگائی، ان کو مار کر ان سے زبردستی میں کہلایا، اور چنیت کے 1-12 سال کے بچے حافظ بلال کو جو 12 سال کا حافظ قرآن تھا اس کے بچے تو اتنا تشدد ہوا کہ پاخانے والی جگہ پر مرچے والی کی. یہ وہ تکلیف کی صورتحال تھی جسے میں بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس لڑکے کو دریا چناب کے کنارے پر لے جا کر کہا کہ تیرے دوسرے ساتھی کو ہم نے گولی مار کر دریا میں بہا دیا ہے، اگر تم نے کہا کہ آگ میں نے لگائی ہے تو تمہیں بھی گولی مار دیں گے. 8-12 سال کا بچہ اس سے یہ کہہ کر کہلایا، اور اس کے بعد ویڈیو فلم تیار کی جس میں وہ کہتا ہے کہ قرآن میں نے جلایا، اور وہ ویڈیو فلم غلام حیدر بھائی نے پنجاب اسمبلی میں بیان کر دیا کہ وہ کچھ سپاہی صحابہ کے لڑکوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ قرآن ہم نے جلایا. میں نے آئی جی پنجاب سے لڑائی لڑی، میں نے جا کر کہا جناب میں اس وقت تک نہیں جاتا جب تک آپ یہ تفتیش کسی دیانتدار سے نہیں کراتے. ایک دیانتدار ایس پی تھا، اس سے تفتیش ہم نے کرائی، جب اس کے پاس تفتیش گئی تو اس نے 2 دنوں کے بعد حکومت سے کہہ دیا کہ یہ سارا واقعہ جھوٹا ہے، سپاہی صحابہ کے کسی بچے نے آگ نہیں لگائی، آگ لگانے والا صحابہ کا دشمن ہے، یہ غلط واقعہ ہے، یہ تھانے داروں نے شیعہ سے پیسے لے کر غلط بیان دلوائے ہیں. جس وقت وہ نئی بات ہوئی تو اسی ایس پی نے فیصل آباد کی عدالت میں جا کر یہ بیان دیا کہ ان لوگوں نے آگ نہیں لگائی، یہ بیان جھوٹا بنایا گیا ہے، یہ بیان جب اس نے دیا ان لڑکوں کی ضمانت ہو گئی. پنجاب کے اخبارات میں شرفیوں سے خبر چھپ گئی کہ یہ پولیس کا ڈرامہ تھا، لیکن ہمارے دشمنوں نے غلام حیدر بھائی کے اس بیان کو بہانہ بنا کر پھر اس کو تقسیم کیے پورے ملک میں، تو سپاہی صحابہ نے آگ لگائی، سپاہی صحابہ نے آگ لگائی. میں آج بھی کہتا ہوں صحابہ کے دشمنوں جتنی مرضی سازشیں کرو گے، سپاہی صحابہ کسی سازش کا جواب دینے کے لیے تمہارے کفر سے دستبردار نہیں ہو سکتے. میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے ان کتابوں کے بارے میں کہا، سپاہی صحابہ حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتی کہ 22 جنادی الثانی جو 18 دسمبر کو آیا ہے، 18 دسمبر کو پورے ملک میں سپاہی صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کے یوم وفات پر مطالبات کا جلوس نکالے. اس کا جلوس جو جلوس مطالبات کا کوئی عبادت کا جلوس نہیں ہے، ہم نے کبھی اس کو عبادت کا جلوس نہیں کہا، یہ مطالبات کا جلوس ہے. اور میں نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹر کے نام ایک مراسلہ بھیجا ہے جس میں میں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان اہل سنت کا ملک ہے، اگر ابو بکر صدیق کے یوم وفات پر ریڈیو ٹیلی ویژن میں خصوصی پروگرام نشر نہ کیے گئے تو ہم ٹیلی ویژن اور ریڈیو اسٹیشنوں کا گھراؤ کریں گے. کرنا چاہیے یہ ریڈیو ٹیلی ویژن اسٹیشن یہ شیعہ کے بعد کی جگہ نہیں ہے،
یہ شروع کا ملک ہے. یہ کس کا ملک ہے؟ شروع کا ملک ہے. اس ملک میں سپاہ صحابہ شیعہ کی کسی بدماشی کو قبول نہیں کرے. اور حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جماعت اسلامی کو ملک بھر میں تعطیل کا اعلان کیا جائے. اگر یہاں شکاگو کے مزدوروں کے نام پر یوم مئی کی چھٹی ہو سکتی ہے, کرکٹ اور ہاکی پر چھٹی ہو سکتی ہے, تو ابو بکر صدیق کے دل پر چھٹی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہونی چاہیے نہیں چاہیے؟ آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں جو یہ مطالبہ کرتے ہیں؟ دونوں ہاتھ کھڑا کریں. اور اس کے علاوہ ایک اور مطالبہ جو ابھی تازہ صورتحال کی بنیاد پر ہے کہ بابری مسجد کے سلسلے میں پورے عالم اسلام نے احتجاج کیا, اور یہ احتجاج کرنا عالم اسلام کا حق ہے. حق ہے نہیں؟ پوری دنیا میں مسلمانوں نے احتجاج کیا, عرب ملکوں میں جہاں کبھی جلوس نہیں نکلا تھا وہاں بھی جلوس نکلے. نکلے یا نہیں نکلے؟ بابری مسجد 1598 میں بنائی, ظہیر الدین بابر نے بنائی, مسلمانوں کی مسجد ہے. لیکن چند سو سال پہلے 1886 میں اس پر ہندوؤں نے اپنا دعویٰ کرا, اس کے بعد کیس چلا. 1886 میں ہائی کورٹ نے حکم انتہا جاری کیا, پھر سپریم کورٹ نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کر دیا. لیکن اس کے باوجود, حکم انتنائیوں کے باوجود, ہندوؤں نے پولیس کی موجودگی میں بابری مسجد کو گرا دیا, اور اپنے سیکولرزم ہونے کے دعوے کو پاش پاش کر کے ایک متاثر جنونی حکومت کے اقرار کا ثبوت دیا, جس پر پوری دنیا میں احتجاج ہوا, پاکستان میں بھی احتجاج ہوا. اسی احتجاج کے نتیجے میں یہاں خطرے میں جلوس نکلا, وہاں بھی مندر گرایا گیا, ہر شہر میں 10-10, 20-20 مندر گرائے گئے اس احتجاج کا. اور یہ رد عمل تھا. یہ کیا تھا؟ اسلام کسی ایسی چیز کی اجازت نہیں دیتا, لیکن رد عمل تھا. رد عمل کے طور پر ایسا ہوا, لیکن اس کے نتیجے میں خطرے کی انتظامیہ نے, ذرا سنگر کی انتظامیہ نے 150 کے قریب کارکنوں کو اور سنت کے نوجوانوں کو گرفتار کیا. یہ بہت بڑا ظلم ہے, اور شراب پر بھی, اور اس پورے ضلع میں اور بھی کئی جگہ پر کارکن گرفتار کیے گئے. میں ذرا سانگر کی انتظامیہ سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سنسان خطرے اور شراب پر اور پورے ضلع کے ان نوجوان کارکنوں کو سنسان رہا کیا جائے. رہا کرنا چاہیے میرے چاہیے. اگر انتظامیہ نے ان کو رہا نہ کیا تو سپاہ صحابہ آئندہ لائے عمل کا فوری طور پر اعلان کرے گی, اور پھر خطرے نہیں بلکہ پورے ضلع میں ایسا احتجاج ہوگا کہ انتظامیہ کو چھٹی کا دودھ زیادہ جائے. آنا چاہیے میرے چاہیے. اور یہ میں ڈی صاحب اور ایس صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے دماغ کو درست کرو, اپنے دماغ کو درست کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری جماعت کو آپ کے پورے ضلع میں احتجاج, ہڑتالیں, جلوس اور سڑکوں پر لا کر قوم کو یہ ہمیں لڑکے چلانے پڑے, کہیں ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے؟ اگر ان کارکنوں کو نہ رہا کیا گیا اور سپاہی صحابہ نے اپیل کی, آپ ان کی اپیل پر لبیک کہو گے؟ اور ان کارکنوں کو رہا کرنا چاہیے بن چاہیے؟ دونوں ہاتھ کھڑا کریں, دونوں ہاتھ. بے معاشی شادی کی کوئی بات نہیں, اتنے کہتے ہیں پیسے وہ وہاں پر بتوں کے پیسے ادا کرو, بتوں کے. یہ بہت بڑا ظلم ہے, ایسی باتوں کو چھوڑ دو. یہ الیکشن پر ہوا. یہ ایک سوال آیا ہے کہ مولانا اعظم طارق صاحب کا اخبار میں بیان آیا تھا کہ تمام شیعہ کافر نہیں ہے. امن اخبار میں, امن اخبار بدمنی پھیلا رہا ہے. یہ امن نہیں ہو رہا ہے, اس لیے کہ یہ بیان سفید جھوٹ ہے, جو کسی اور اخبار میں نہیں آیا, اور نہ ہی مولانا اعظم طارق صاحب نے ایسا بیان دیا. اور اس کے بعد نوائے وقت کراچی کے اندر اس کی تردید آ چکی ہے.
یہ صاحب ہی پوچھ رہے ہیں کتنے دن کا الٹیمیٹم دیا ہے؟
کسی دن کا نہیں دیا, بہت چند لمحے کا دیا. ہم نے تو ایک دن یا دو دن کی بات نہیں کی ہے, ہم نے کہا سن فور رہا کیا جائے. ٹھیک ہے,
نہیں یہ کسی میرا غلام مرتضیٰ ہے, انہوں نے کہا کہ میرے اوپر ضلع بدری کا آڈر ہے. مہربانی یہ ہے کہ آپ ضلع بدری کا آڈر توڑ دیں. میں اب کیا کروں, یہ کروں کہ توڑ دیں آڈر, اور آڈر توڑ کر اور آڈر پھاڑ کر ہم کبھی کر مارے. آپ کو جو ہوگا سپاہ صحابہ آپ کا ساتھ دے گی. یہ تو بات ہے ایسے, یہ لاٹوں کو بھوک باتوں سے کوئی نہیں مانتا. آپ ضلع بدری کے آڈر کو جب تک مانتے رہیں گے یہی رہے گا. آپ دو چار مرتبہ توڑ کر ان کے منہ پر مارے ختم ہو جائے گا. بس ٹھیک ہے, کہتے شیعہ نے قرآن خانی کرائی اور مسلمانوں نے قرآن خانی میں شرکت کی, بعد میں کھانا کھایا. یہ بہت بڑا غلط اقدام ہے, سپاہ صحابہ اس اقدام کی مذمت کرتی ہے. آپ حضرات کو سپاہ صحابہ کا موقف سمجھ میں آیا ہے؟ آیا ہے موقف سمجھ میں؟ سپاہ صحابہ کا ساتھ دو گے؟ پاکستان کو سنی اسٹیٹ بنانے کے لیے, خلفائے راشدین کے ایام کو سرکاری سطح پہ منانے کے لیے اور تعطیل کے لیے سپاہ صحابہ کا ساتھ دے دو. اور ایک بات اور کہتا ہوں کہ شناختی کارڈ میں اگر مذہب کا خانہ واپس کیا گیا تو سپاہ صحابہ اس کے خلاف بھی پورے ملک میں احتجاج کرے. آپ ہمارا ساتھ دے دو. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
کیسٹ ملنے کا پتہ, جامع مسجد صدیق اکبر, ناگن چرنگی, نارتھ کراچی. فون نمبر 0334 34 271 18.